پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 172، مقام جامعہ مسجد صفا، اہلی حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 16/4/1999، موضوع اونچی قبروں کو گرا دو، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5336 79 راولپنڈی، رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533 679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-5119879 راولپنڈی.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت میں خیانت کی جائے گی. مسلمانوں کا بیت المال خلیفہ اور بادشاہ اس بیت المال کا امین ہوتا ہے، جب تک مسلمانوں کے اندر ایمان رہا، خدا کا خوف باقی رہا، بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھا گیا. اور جب یہ خوف جاتا رہا، بیت المال شیر مادر سمجھ کر دیا گیا. اور پاکستان میں ان لٹیروں کا، جو مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹتے ہیں، شمار کرنا ممکن نہیں. حکومت کسی کی بھی آئے، وہ بیت المال کو، مسلمانوں کے خزانے کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتی ہے. اور صرف اپنے آپ پر نہیں، اپنے باپ کے، اپنے بزرگوں کے مقبروں کو بنانے پر خرچ کرتی ہے. وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو یا مسلم لیگ کا، جس کو جب موقع ملتا ہے اور جتنا موقع ملتا ہے، خزانے کو اسی طریقے سے وہ اس کو نوچتا ہے. جیسے گدھ کسی مردہ جانور پر اکٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے پیسوں پر اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں۔ جھنگ کی ایک وزیر کو موقع مل گیا، اس نے شاہ جیمنا کا مزار بنا دیا۔ ملتان کے مخدوموں کا وقت آیا، انہوں نے اپنے باپ کا مزار کھڑا کر دیا۔ بے نظیر نے اپنے باپ بھٹو کا مزار بنا دیا، اور نواز شریف جس کا باپ زندہ ہے اس کو اور کچھ نہ سوجھی، اس نے علی حجویری کا مزار بنانا شروع کر دیا۔ ابھی اس کی تکمیل کا وقت نہیں آیا، اس نے بڑی امام کے مزار کی تکمیل کی، سفارش کر دی اور حکم دے دیا کہ اس کے بعد اس کا کمپلیکس بنے گا۔ مسلمانوں کے پیسوں کو مردوں پر لٹانا، قبروں کو سجانا، قبروں پر کبے بنانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دکھ ان تیز پرست ملاؤں پر، ان کفن چور مولویوں پر، مریدوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے ان پیروں پر، جب ان کو کچھ نہ سوجھی، وہ کام جو کسی نے سنت کے مطابق کیا، اونچے مقبرے کو گرایا، اس گرانے میں حقیقت ہے یا کہانی ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تعلق اس بات سے ہے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے، اگر کسی نے کیا ہے، وہ کام سنت کے مطابق کیا ہے، جس مقبرے کو گرایا گیا، جس قبر کو مسمار کیا گیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں، مسلمانوں کے پیسوں کو اس طریقے سے خرچ کرنے پر ہماری پکڑ بھی ہوگی یا نہیں۔ ہم سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، امیر المومنین گزرے ہیں، کیا ان کا طریقہ بھی وہی ہے جس طریقے کو ہم نے اپنایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جب خلیفہ بنے کپڑا اٹھا کر بازار کی طرف چل دیے، تجارت ان کا مشغلہ تھا، چاہتے تھے کہ میں روزی اسی تجارت کے ذریعے سے کماؤں۔ صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو خلافت کے امور کون نپٹائے گا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے کہا، مجھ کو طلحہ نے، مجھ کو زبیر نے، مجھ کو سعید تم نے، اے صاحب تم نے، اے ابو عبیدہ بن جراح تم نے، حواری رسول اور امین امت تم نے اس بات پر مجبور کیا کہ میں مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ رقم لوں، تم نے میرا وظیفہ بیت المال سے مقرر کر دیا، میرا دل نہیں چاہتا تھا، جتنی تنخواہ میں نے بیت المال سے لی ہے اس کا حساب کرو۔ حساب کیا گیا تو 6000 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تنخواہ بنی۔ آپ نے فرمایا، میرا گھر بیچو، میرے گھر کے اثاثے کو بیچو، اور جتنی تنخواہ میں نے بیت المال سے لی ہے وہ رقم بیت المال میں جمع کرواؤ۔ جب سے میں نے منصب خلافت سنبھالا ہے، دیکھو کہیں میری چیزوں میں اضافہ تو نہیں ہوا، میرے گھر کے اثاثے میں کسی چیز کی زیادتی تو نہیں ہوئی. کہا ابو بکر، خلافت سنبھالنے کے بعد ایک غلام ہے جو تیرے پاس پہلے نہ تھا، ابو بکر ایک اونٹنی ہے خلیفہ بننے سے پہلے تیرے پاس نہ تھی، ابو بکر ایک چادر ہے جو خلیفہ بننے سے پہلے تیرے پاس نہ تھی. آپ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے خلیفے کے پاس پہنچا دیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کی ان تینوں چیزوں کو قبول کیا تو رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر تو نے اپنے جانشینوں کے لیے مشکل پیدا کر دی. یہ بیت المال تھا مسلمانوں کا کہ جس کا پیسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا لیا تھا اتنا واپس کر دیا. حضرت عمر خلیفہ بنے اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مجھ کو خلیفہ بنایا جاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو مقرر کیا. ایک شخص نے جا کر کہا ابو بکر عمر جیسے سخت انسان کو خلیفہ بنا کر رب کو کیا جواب دو، آپ اپنی بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کہا مجھ کو اٹھاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا گیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اعتراض کرنے والے کو کہا جب رب مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ تو اپنے بعد کس کو جانشین بنا کر آیا تو میں اپنے رب سے کہوں گا اللہ اس کائنات میں جو مجھ کو سب سے زیادہ اچھا اور متقی نظر آتا تھا میں اس کو خلیفہ بنا کر آیا. عمر کی سختی اس وقت تک ہے جب تک کہ خلافت کا بوجھ اس پر نہیں گر جاتا. حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا بیت المال میں میرا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک یتیم کی پرورش کرنے والے کا حق ہے، اس کے امور کی دیکھ بھال کرنے والے کا حق ہے. اور مسلمانوں اگر تم دیکھو کہ عمر نے بیت المال میں اس سے زیادہ لیا ہے، اگر رب نے مجھ کو غنی کر دیا تو میں بیت المال سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر غربت نے میرے گھر میں ڈیرے لگا لیے تو میں اتنا ہی لوں گا جتنا یتیم کا وارث کسی سے لیتا. مسلمانوں اگر تم دیکھو کہ عمر نے بیت المال سے کچھ زیادہ لیا ہے، مجھ کو ایسے نہ چھوڑنا، میری بات پرس کرنا، مجھ کو پوچھنا. اور مسلمانوں نے یہ حق ادا کیا. حضرت عمر منبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، ایک شخص نے مجمع میں سے اٹھ کر کہا عمر یہ چادریں مال غنیمت میں سے آئیں، تو نے تقسیم کی، ہر آدمی کو ایک چادر ملی، بتا تیرے بدن پر دو چادریں کیسے آ گئیں؟ حضرت عمر کہنے لگے اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا. عبداللہ بن عمر آئے اور کہنے لگے میرے بابا کو بھی ایک چادر ملی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک چادر سے ان کا لباس تیار نہیں ہوتا، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دے دی. حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا.
اور اس کے کپڑے پر لگے ہوئے پیمدوں کو گنا تو میں نے گننے کے بعد اس کا شمار کیا، 12 پیمند حضرت عمر کی قمیض پر لگے تھے. ایران کا بادشاہ یزد گرد اپنے گورنر ہرمزان کو احواز اور فارس کا گورنر بناتا اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بھیجتا ہے. یہ شکست کھا کر صلح کے لیے تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے اس بات پر ہتھیار گراتا ہوں کہ میرا فیصلہ تم نہیں عمر کرے گا. مسلمانوں نے اس بات کو قبول کیا. گورنر مدینے کی طرف چلا، مدینے کے قریب پہنچ کر اپنا سونے کا تاج اپنے سر پر سجایا، اپنا قیمتی لباس اپنے جسم پر زیب کیا، اپنی بہترین چمکتی ہوئی ہیروں سے جڑی ہوئی تلوار کو اپنی کمر پر لٹکایا، مدینے میں داخل ہو کر پوچھا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے؟ وہ امیر المومنین جس کے دبدبے کا ساری دنیا میں غلغلہ ہے، مدینے میں بیٹھا ہوا اور لوگ ایران اور عراق میں کپکپاتے ہیں، روم میں کپکپاتے. ایک بدو نے مسجد نبوی کے ذہن میں خاک پر لیتے ہوئے ایک انسان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہمارا امیر المومنین وہ لیٹا ہوا. دشمنوں کے سفرا مختلف ممالک سے حضرت عمر کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. مسلمان حضرت عمر کا لباس دیکھ کر شرما جایا کرتے تھے. ان کے ریشم کے لباس ہیں جو کسی ملک کے سفیر ہیں، اور ہمارا خلیفہ ہے آدھی دنیا کا حکمران ہے جس کی بادشاہت بلوچستان تک پہنچی ہے، آدھی دنیا کا حکمران اور اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ پر تیبند لگے ہوئے. مسلمان حضرت عمر کی اس معاشرت کی وجہ سے شرما جایا کرتے تھے. شکایت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت عمر کی بیٹی نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہا عمر ہماری نہیں مانتا، تم جا کر سمجھاؤ. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا عمر اپنی معاشرت کے انداز کو بدل دو، کم از کم سفیروں سے ملنے کے لیے اپنا ایک لباس تیار کر لو. مسلمانوں کو شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کپڑوں پر پیمن لگے ہوئے اور سفیروں سے مل رہا. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اس وقت کو یاد کرو جب اس کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی. دن کو اس کو اپنے نیچے بچھایا کرتے تھے، رات کو اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کرتے تھے. اے میری بیٹی حفصہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی چادر تھی اور تو نے اس چادر کو دوہرا کر کے نبی کے نیچے بچھایا تھا. اللہ کے نبی اس نرمی کی وجہ سے، بستر کی نرمی کی وجہ سے ساری رات سوتے رہے. صبح کو اٹھ کر حضرت حفصہ سے کہا حفصہ تیرے بستر کی نرمی نے مجھ کو رب کی عبادت سے غافل کر دیا. دنیا کی آسائشوں کے ساتھ حفصہ میرا کیا تعلق ہے؟ اے عائشہ اور حفصہ تم دنیا کی رغبت دینے کے لیے مجھ کو میرے پاس آئی. ایک صحابی حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر اپنے لیے نہیں کم از کم مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو بدل لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نہ اس طریقے کو چھوڑوں گا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا تھا اور نہ میں اس طریقے کو چھوڑوں گا کہ جو میرے پیشرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بیمار ہوئے شہد کی ضرورت پڑی مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور مسلمانوں سے پوچھنے لگے مسلمانوں میں بیمار ہوا ہوں اگر تم مجھ کو اجازت دے دو میں مسلمانوں کے بیت المال میں سے کچھ شہد استعمال کر لوں. بحرین سے مال غنیمت میں مشک اور عنبر پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی عاقلہ سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے انسان کو تلاش کروں جو بڑی احتیاط کے ساتھ اس مشک کو تقسیم کر دے. آپ کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی آقا اگر اجازت ہو تو یہ خدمت میں ہی سر انجام دے دوں. آپ نے فرمایا تیری انگلیوں پر جب مشک لگے گا تو اس کو اپنے جسم پر مل لے گی اور کل قیامت کے دن اس کا جواب مجھ کو دینا پڑے گا. اتنی احتیاط مسلمانوں کے پیسے کو بے دریغ قبروں پر لٹانے والوں اپنے پیروں اور بزرگوں کی قبروں پر کبے اور جبے بنانے والوں اور جو ان کبوں کو گرائے ان کے خلاف اپنی زبان دراز کرنے والوں تمہیں دشمنی ان سے نہیں تمہیں دشمنی محمد الرسول اللہ سے ہے. تمہیں دشمنی ان سے نہیں تمہیں دشمنی محمد الرسول اللہ کے فرمان سے. شیعہ کے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحیاج اسدی کو بھیج کر وہ حکم اس کو سناتے ہیں جو اس دنیا کے امام نے اپنے داماد حضرت علی کو سنایا تھا. اے علی جو قبر تجھ کو اونچی نظر آئے اس کو گرا دے جو تجھ کو تصویر نظر آئے اس کو پھاڑ دے اسلام کا ان قبروں سے کوئی تعلق نہیں اور ہم اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے آمنہ سے جوڑتے ہیں اور اس کو رضی اللہ تعالی عنہا لکھتے ہیں. آمنہ کی عزت ہے احترام ہے اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی ماں ہے. لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اللہ کے نبی نے اپنی اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی ماں کی مغفرت سے منع کر دیا تھا. اگر اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ مانگتے اس لیے کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں زورو قبورکم اپنی قبروں کو اپنی قبروں کی زیارت کرو اپنے رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کرو اس سے موت یاد آتی. لیکن اللہ کے نبی اپنے رب سے مانگتے ہیں اجازت کہ مجھے اپنی ماں کی قبر کی اجازت دو کہ میں اس کی زیارت کروں. اللہ نے اجازت دی قبر پر پہنچے وہاں روئے اور کہنے لگے اللہ مجھ کو اجازت دے میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں. رب نے کہا اے محمد تجھ کو اس کی اجازت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا علی تیرا باپ جہنم میں. آج اس ملک میں حضرت علی کے باپ ابو طالب کو علیہ الصلوۃ والسلام لکھا جاتا. اور صرف یہ نہیں کہ شیعہ حضرات اپنے منبر پر یا اپنی مدرسوں میں حضرت علی کے باپ ابو طالب کو علیہ السلام کہیں. آج مسلمان بچوں کے کورس میں ان کی کتابوں میں حضرت علی کے باپ ابو طالب کو علیہ السلام لکھا جاتا. یہ سنیوں کی غیرت کا جنازہ نکالا گیا. یہ وہی ابو طالب ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے باپ کو جہنم میں آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہڈیا کھولتے. حضرت علی کو دکھ ہوا میرا باپ جہنم میں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دکھ ہوا. اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میدان محشر میں میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. اللہ اس سے بڑی رسوائی کون سی ہے کہ میرے باپ کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا ابراہیم ذرا اپنے باپ کو ایک مرتبہ پھر دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ آدھر کی طرف دیکھا اللہ نے اس کی شکل کو بدل کر جانور کی شکل بنا دی. ابراہیم اب تو تیری رسوائی نہیں ہے, اب تو کوئی نہیں پہچانتا کہ کھینچنے والا کس کو کھینچ رہا ہے, کون گھسٹتا ہوا جہنم کے دروازے پر پہنچتا. لیکن ابراہیم یاد رکھ میرا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی مشرک جہنم سے نکل نہیں سکتا جنت میں جا نہیں سکتا. علی تجھ کو بھی دکھ ہوا کہ تیرا باپ جہنم میں گیا. علی دکھ نہ کر ابی و ابو کا کراہما فی النار. اے علی تیرا باپ بھی جہنم میں گیا میرا باپ بھی جہنم میں گیا. کل کو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا شروع کر دے, آج آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا, کل کو نبی کے بعد عبداللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا شروع کر دیا. اسلام ہے کہ باغیچہ اطفال بنا لیا ہے تم نے. کاش آج حضرت عمر زندہ ہوتے اور مولویوں اور پیروں اور آج کے حکمرانوں تمہاری گردنوں کو عمر اسی طرح اتارتے جس طریقے سے اپنے دور کے منافقوں کی گردنوں کو اتارتے. ھذا قضائی لمن لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منافق نے نبی کے فیصلے کے بعد عمر کے دروازے پر دستک دی, عمر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. فیصلہ پہلے نبی سے کروا کے آیا اور نظر ثانی حضرت عمر سے کروانے آیا. یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا, حضرت عمر اپنے گھر سے باہر نکلے, مسلمان منافق کہنے لگا اور وہ منافق ہم جیسا تھا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے کوئی مسلمان نہیں. اے محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا, اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے فیصلے کو قبول نہیں کرتا. قبروں کو گرانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور شیعہ تمہارے پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی ابو الحیات کو حکم دیا کہ جاؤ جس کام کے لیے میرے سسر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا اسی کام کے لیے میں تجھ کو بھیج دوں. حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے, پوچھا اس مسلمان منافق سے جو نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے وطن کی طرف دیکھتا ہے کبھی مریدوں کی جیبوں کی طرف, کہ اس کو بھروں تو کیسے, اس کو بھروں تو کس طریقے سے, کبھی چھوٹی گیارہویں دے دی کبھی بڑی گیارہویں دے دی, کہیں امام جعفر صادق کے کونے دے دیے, کہیں شبرات کا حلوہ دے دیا, کہیں مرنے والے کے 40 دن اس کو دے دیے, کہیں جینے کی خوشی میں اس کو گرفتار کر لیا اور کہیں مرنے کے غم میں اس کو دھر لیا. ہم جیسا مسلمان منافق, حضرت عمر نے پوچھا کیوں آئے ہو, ان سے جانا جس مقدمے کا فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے تیرا آقا وہ میرے حق میں دے چکا. حضرت عمر نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا, اس مسلمان سے پوچھا کیا واقعی اس مقدمے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ اس کے حق میں دے چکے ہیں؟ کہا ہاں حقیقت یہی ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا. کہا پھر میرے پاس لینے کے لیے کیا آئے؟ مسلمان کہنے لگا آپ سے نظر ثانی کروانے کے لیے آیا. قبروں کو آباد کرنے پر, قبروں کو تعمیر کرنے پر, ان پر عمارت بنانے پر, ان کو کمپلیکس میں تبدیل کرنے پر نبی کی بات اگر اچھی نہ لگتی تھی جاتے اپنے امام ابو حنیفہ سے نظر ثانی کروا لیتے, امام ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے کہ ہم تیرے مقلد ہیں, تیری تقلید کرنے والے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہتا. فتاوی قاضی خان امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے کہ قبروں کو بنانا, پکا کرنا, اس پر مجاور بن کر بیٹھنا, اس کے نذرانے وصول کرنا, اس کا مال کھانا حرام ہے. عمر تیرے پاس نظر ثانی کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا پھر میری نظر ثانی تجھ کو قبول ہے؟ کہنے لگا ہاں تیری نظر ثانی مجھ کو قبول ہے. گھر میں گئے, وہ تلوار جس سے منافق ڈرا کرتے تھے, وہ تلوار جس سے رومی اور ایرانی کھاپا کرتے تھے, وہ تلوار جب نکلتی ہے آدھی دنیا کو حکمران بناتی, آدھی دنیا کا حکمران بناتی ہے عمر کو, آدھی دنیا جزیہ دیتی ہے حضرت عمر کو. اسی تلوار کو نکالا, دروازے پر آئے, تلوار کو بلند کیا, اس مسلمان کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر کے کہنے لگے ھذا قضائی لمن لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی کے در کو چھوڑ کر آئے عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو اس سرزمین پر زندہ نہ رہنے دیا. آج عمر زندہ ہوتے تو اے حکمرانوں تمہاری گردنوں کو اسی طریقے سے قلم کیا جاتا. نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے اور ملک میں اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی تھی. یہ پنجاب کا گورنر, یہ قبر فروش, یعنی حجویری کی قبر کو دھونے والا, اس کو گلاب کے عرق سے غسل دے کر اس کو تبرک کے طور پر تقسیم کرنے والا, یہ شہباز اس پنجاب کا وزیر اعلی, پنجاب میں بھی دفعہ 144, 5 آدمیوں سے زائد مجمع پر پابندی, اور اسلام آباد میں بھی دفعہ 144, پنجاب سے نکل کر دار الخلافہ اسلام آباد پہنچتے ہیں, ہزاروں کے مجمع کو روکنے والا کوئی نہیں. اور اس لیے نہیں روکتے ہیں کہ یہ قبر پرستوں کے حکمران ہیں, یہ امت قبر پرستوں کی امت ہے, یہ تجارت کرنے والے اپنی قبروں کی, یہ مردوں کی ہڈیوں کو بیچنے والے, یہ مردوں کے نذرانے وصول کرنے والے, اپنے پیٹ کی آگ کو مردوں کے نذرانے سے بھرنے والے, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ قرارداد پیش ہوتی ہے, ہمارے بھی کہتے ہیں غیر بھی کہتے ہیں, نواز شریف تم داڑھی رکھ لو, اے گورنر پنجاب تم بھی داڑھی رکھ لو, تم پنجاب میں امامت کروایا کرنا اور یہ اسلام آباد میں امامت کراتا. ہم تو نام نہاد مواحد دیوبندیوں کے پیچھے نماز کو جائز نہیں قرار دے گی اور یہ قبر پرست ہماری امامت کروائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری کا واقعہ ہے. مسلمانوں کی فوجیں مکران پر حملہ کرتے ہوئے فتح کرتے ہوئے بلوچستان کے ساحل پر پہنچتی ہیں. بلوچستان کا علاقہ فتح ہوتا ہے. 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپسی کے بعد رات کی تاریکی میں اپنے بستر تلے کنکریاں بچھا کر اس پر اپنا بستر بچھا کر زمین پر چت لیٹ کر اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ میری عمر بیت گئی، مسلمانوں کی فوجیں آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں، میری رعایا دور دور تک پھیل چکی ہے، اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے اعضاء کمزور پڑ چکے ہیں، اللہ میری عمر کو اس کی حد سے تجاوز نہ کرنے دے رہا، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جاؤں. اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. 23 ہجری کو حضرت کعب بن احبار حضرت عمر سے کہتے ہیں، عمر میں تورات میں پڑھتا ہوں اور تجھ کو شہید دیکھتا ہوں، تیری موت شہادت کی موت ہے، عام موت نہیں. حضرت عمر کہنے لگے، مدینے میں رہتے ہوئے، بلاد عرب میں رہتے ہوئے اور میری موت شہادت کی موت آئے، اللہ میں تجھ سے تیرے راستے میں شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہوں، اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت کی تمنا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ کو دفن کیا جائے تو نبی کے شہر مدینے میں دفن کیا جائے. مسلمانوں کے لشکر ایران اور روم سے لڑتے ہوئے ہند پر حملہ کرتے ہوئے شہادت کی موت کی تمنا اور دفن نبی کے پہلو میں، نبی کے شہر مدینے میں. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ ایک پہاڑ کی چڑھائی چڑھے، پہاڑ لرزا، اللہ کے نبی نے پہاڑ کو اپنے جوتے کی ٹھوکر مار کر کہا، رک جاؤ، اس لیے کہ تم پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور دو شہید سوار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی حدیث سناتا ہے، عمر فتنوں کا سمندر ہے اور فتنوں کی تعداد اتنی ہے جتنی سمندر کی لہریں، اور ان فتنوں کو ایک دروازہ روکے ہوئے ہیں، جب وہ دروازہ نہ ہوگا مسلمانوں پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس کا شمار ہی ممکن نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ صحابی کہتا ہے، عمر وہ دروازہ کھلے گا نہیں، وہ ٹوٹے گا. روایت کرنے والے صحابی سے پوچھا گیا، کیا عمر کو یہ پتا تھا کہ یہ دروازہ خود عمر ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں عمر کو پتا تھا کہ یہ دروازہ خود عمر. فیروز نامی ایک غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ بھیجتے ہیں، وہ شکایت کرتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی، مجھ سے وہ جزیہ زیادہ لیتے ہیں، تاوان زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے اپنی صنعت کے بارے میں بتایا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جزیہ زیادہ نہیں ہے جتنا ہنر تیرے پاس ہے۔ کہا عمر تو سب کے بارے میں انصاف کرتا ہے، میرے بارے میں انصاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا کہ تو میں جانتا ہوں کہ تو چکی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے، ہمارے لیے بھی چکی بنا دے۔ کہا عمر میں ایسی چکی بناؤں گا کہ سارے مسلمان یاد رکھیں۔ اس کے پلٹنے کے بعد حضرت عمر نے کہا یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے کے جا رہا۔ صحابہ نے کہا اس کو گرفتار کر لو۔ کہا جرم کرنے سے پہلے گرفتار کر لوں؟ کہا اس کو قتل کر دو۔ کہا اس کے مقتول بننے سے پہلے قاتل کو قتل کر دوں۔ عمر یہ انصاف کرتا ہے، یہ بد انصافی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نماز پڑھنے کے لیے نکلے، دو دھاری خنجر زہر میں بھجا ہوا، مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا، یہ چھپ کر بیٹھا۔ حضرت عمر نے نماز شروع کی، اس نے خنجر کا وار حضرت عمر پر کیا، حضرت عمر زخمی ہو کر گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، اپنے خلیفہ کو سنبھالا، خلیفہ کو دودھ پلایا گیا، انتڑیوں سے دودھ باہر نکل گیا، عمر کی انتڑیاں کٹ گئیں، پیٹ چاک ہو گیا، عمر زخمی ہو گیا۔ اور اکیلا عمر زخمی نہیں ہوا، پورا مدینہ زخمی ہو گیا تھا۔ اکیلا عمر زخمی نہیں ہوا، پوری خلافت اسلامیہ زخمی ہو گئی تھی۔ اکیلا عمر زخمی نہیں ہوا، خود اسلام زخمی ہو چکا تھا۔ ایک شخص کو روتے ہوئے کسی نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے روتا ہوں کہ آپ کے بعد اسلام کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ رہا۔ جب تک عمر زندہ تھا لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اسلام کا یہ خادم مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی سرحد کی اکیلا حفاظت کرتا رہے گا، کسی کو سوچنے کی مہلت نہ تھی، کسی کو سوچنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور جب عمر زخمی ہو کر اپنے بستر پر پڑا، لوگوں نے سوچا اب اس امت کی نگہبانی کون کرے گا، اب اس امت کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا، کون ہوگا جو مدینے کی گلیوں میں پہرا دے گا؟ اور مدینے کے باسی آرام سے رات کو سو رہے ہوں گے، اور خلیفہ گلیوں میں پھر کر حاجت مندوں کو، غریبوں کو تلاش کر رہا ہوگا، کون ہوگا؟ حضرت عمر کی موت، اور سنیو محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنے والوں، محرم کے مہینے میں اس مہینے کو غم کا مہینہ بنانے والوں، خوشیوں کو لپیٹ کر اپنے گھروں میں غم کو دعوت دینے والوں، سنو اگر تم نے غم کرنا ہے تو اس خلیفے کا غم کرو جس خلیفے کے مرنے کی وجہ سے مسلمان ہی یتیم نہیں ہوئے تھے، اسلام یتیم ہو گیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ام ایمن کہتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اسامہ کہتا ہے کہ عمر اکیلا نہیں گیا، عمر اکیلا نہیں گیا، اپنے ساتھ اسلام کو لے گیا۔ اور آج ان سنیوں کو یہ پتا نہیں کہ عمر اس کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے۔ مانا حضرت حسن اور حسین کی بڑی فضیلت ہے، مانا یہ نبی کے داماد علی کی اولاد ہے، مانا یہ نبی کے نخت جگر، نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے، مانا کہ حسن اور حسین کو اللہ کے نبی نے جنتیوں کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. مانا کہ اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں کہا یہ میری دنیا کے پھول ہیں. مانا کہ اللہ کے نبی منبر پر چڑھے حضرت حسن کو دوپہر کی گرمی میں ننگے پاؤں اپنے گھر سے چلتا ہوا دیکھا, منبر سے اترے, حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا رب نے سچ کہا تھا کہ یہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے میں خطبے کو ترک کر کے حسین کو اپنی گود میں بٹھاتا ہوں. مانا کہ ان کی بڑی فضیلت ہے, لیکن حسن اور حسین مل کر بھی, بلکہ میں کہتا ہوں حسن اور حسین مل کر بھی اپنے باپ کو ملا کر بھی حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. اگر تم نے غم کرنا ہے ہم غم منانے والے نہیں, اگر ہم غم مناتے سال میں 365 دن اور میرے نبی کے صحابہ کی تعداد 140,000, سال کے 12 مہینے اور سال کے 365 دن اور نبی کے صحابہ کی تعداد 140,000 سے زیادہ. 365 کو سال کے یہ دن ہیں, ان کو صحابہ کی تعداد پر تقسیم کرو, ایک ایک دن میں کس کس کی شہادت کو بناؤ. ہم غم منانے والے نہیں, ہم شہادت پر اپنے سینے کو پیٹنے والے نہیں, لیکن ہم یہ بات سمجھائے دیتے ہیں لوگوں کو اگر تم نے غم منانا ہی ہے تو غم مناتے اس کا جس کو عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جس کی موت مسلمانوں کی موت تھی, جس نے اپنے مرنے پر کہا عمر زخمی ہو کر گرا, کہاں میرے قاتل کو تلاش کرو. قاتل کو تلاش کیا گیا, کہا یہ کون ہے, کہا یہ فیروز نامی مجوسی غلام, ایرانی غلام, آتش پرست, جس آگ کو حضرت عمر نے ایران کے آتش کدوں میں بجھایا تھا شیعوں نے اسی آگ کو اپنے سینوں میں جلایا. کون ہے یہ فیروز, یہ مجوسی غلام ایران سے آیا ہوا اپنے سینے میں حضرت عمر کی دشمنی کو سجایا تھی. کہا اللہ کا شکر ہے میری موت ایک کافر کے ہاتھ سے ہوئی ہے, میری موت ایک مسلمان کے ہاتھ سے نہیں. اور جانتے ہو اس فیروز کو شیعہ کیا کہتے ہیں, بابا شجاع, وہ بابا جس نے شجاعت کا کام کیا, جس نے حضرت عمر کو قتل کیا, جس نے ایران کو فتح کرنے کی وجہ سے حضرت عمر کو قتل کر کے ایران کی فتح کا بدلہ لیا, یہ بابا شجاع ہے. اور اس دن کو یہ لوگ خوشی کا دن مناتے ہیں جس دن اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا, اور اپنی انگلی میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس میں فیروزہ نامی پتھر پہنتے ہیں جو اس قاتل کی طرف منسوب کیا جاتا. حضرت حسین کی وجہ سے محرم کے دنوں کو تاریخ کرنے والوں, حضرت حسین کی شہادت, حضرت حسین کی شہادت حضرت عمر کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عمر کی شہادت کی اطلاع خود محمد الرسول اللہ نے دی ہے. حضرت عمر کی شہادت ایک کافر کے ہاتھ سے ہوئی, اور حضرت حسین کو خود شیعان علی نے قتل کیا, کوفے کے کوفیوں نے قتل کیا. اگر وہ مسلمان تھے تو تم فیصلہ کرو, اور اگر وہ لا الہ الا اللہ نہ کرنے والے تھے تو تم فیصلہ کرو. زخمی ہونے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنی ماں حضرت عائشہ کے پاس بھیجا, جاؤ اے میرے بیٹے عبداللہ، میری ماں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا میری آخری آرزو ہے، آشا میری آخری آرزو ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس حجرے میں تیرا آقا دفن ہے، تیرا باپ ابو بکر دفن ہے، اس کے پہلو میں، نبی کے قدموں میں اپنے ساتھی عمر کو دفن ہونے کی اجازت دے دے گا۔ حضرت عائشہ کو پیغام ملا، حضرت عبداللہ سے کہا، عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا شوہر ہے، میرا باپ ہے، تیسری جگہ نبی کے پہلو میں، باپ کے پہلو میں عائشہ یہ میری ہے، یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں اپنے ارادے کو ترک کرتی ہوں، حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو نبی کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر وصیت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میں ابھی امیر المومنین ہوں، میں آدھی دنیا کا حکمران ہوں، ہو سکتا ہے عائشہ نے خلافت کی وجہ سے، خلافت کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اپنے حق کو چھوڑ کر اپنا وہ حق اپنے خلیفے کو دے دیا ہو۔ اے میرے بیٹے عبداللہ، میری اس لاش کو عائشہ کے حجرے کے باہر رکھنا، جب میں مر جاؤں پھر عائشہ سے سوال کرنا اور اس سے پوچھنا، عائشہ یہ میرے باپ کی لاش ہے، یہ میرا باپ نہیں، زندہ نہیں ہے، میرا باپ مر چکا ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، امیر المومنین نہیں، یہ امیر المومنین کی لاش ہے، عائشہ اب یہ بول نہیں سکتا، خلافت اس کے کندھوں پر نہیں، خلافت کا روب اور دبدبہ نہیں، اب اس کی لاش تیرے حجرے کے دروازے پر ہے، اگر تو اجازت دے تو تیرے حجرے میں اس کو دفن کر دیا جائے، اگر تیری طرف سے اجازت نہ ہو تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ وصیت میں لکھو، وصیت میں لکھو، بیت المال سے جو میں نے رقم لی ہے اس کو گنو۔ کہا، عمر 86,000 درہم تیرے ذمے ہیں۔ کہا، جاؤ آل عمر کو اکٹھا کرو، عمر کے خاندان والوں کو اکٹھا کرو، ان سے مطالبہ کرو کہ عمر کا قرضہ تم اتارو، اگر وہ نہ اتار سکے ابھی کے خاندان کو اکٹھا کرو، اور کہو عمر کا قرضہ تم اتارو، اگر وہ بھی نہ اتار سکے تو قریش کو کہو کہ عمر کا قرضہ، خلیفے کا قرضہ تم اتارو، ورنہ میرے گھر کو بیچو، اگر میرا گھر بک جائے اور اس سے قرضہ عطا ہو جائے، میرے گھر کو بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عمر کے گھر کی بولی لگائی، عمر کے گھر کو حضرت معاویہ نے اتنی رقم میں خریدا کہ جس رقم سے حضرت عمر کا قرض اتر سکے، اور وہ اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور ہے جو بیت المال کو اس طریقے سے خرچ کرتا ہے جس طریقے سے ابو بکر اور عمر نے خرچ کیا؟ آج وہ وقت گیا، آج بیت المال اپنا ہے، یہ کارخانے اپنے لگانے ہیں، اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حکومت سے اسلام کی امید لگانا کہ یہ اسلام کو نافذ کرنا کریں گے، ابس ہے، بیکار ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق ہے قبروں کو بنانے اور قبروں کو سجانے۔ کہتے تھے ساجد میر کی مائیت میں رہ کر نواز شریف نے قبروں پر جانا چھوڑ دیا ہے، ہاں قبروں پر جانا چھوڑ دیا ہے، قبروں کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت کرے، اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت کرے۔ کہ ہم اس اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کیا یہ بات سچ ہے کہ کوئی شام کو وقت جھاڑو دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وہم پرستوں کا طریقہ ہے جن کے نزدیک شام کو جھاڑو نہیں دی جا سکتی. گھر کی صفائی ہر وقت کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. جو شخص سگریٹ پیتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے, نماز اس کی ہو جاتی ہے, سگریٹ پینے کا علیحدہ گناہ اس کو ہوتا. اگر جماعت رہ جائے تو فرض پڑھنے چاہیے یا سنتیں بھی؟ فرض بھی پڑھے اور سنتیں بھی. تصویر بنوانا منع ہے تو اگر ضرورت ہو, اگر مجبوری ہو جیسے شناختی کارڈ میں یا پاسپورٹ میں ہماری مجبوری ہے تو اس صورت میں تصویر بنائی جا سکتی ہے. ایک شخص ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے پہلے شوہر سے اولاد ہے, تو کیا یہ ان کی شادی کے بعد ان کی سابقہ اولاد کی آپس میں یعنی سوتیلے بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک ہو چکا ہے تو اسلامی قانون کیا ہے, ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اگر ہو گئی ہے تو ان کو علیحدہ کیا جائے. بے روزگاروں کے لیے دعا کا کہا ہے, بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے, مرنے والوں کے لیے دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار دے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور جو مواہدین مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. 40 دن تک فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے. تعزیت میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر الحمد اور کل پڑھنا یہ سنت نہیں ہے, بدعت ہے, اپنا طریقہ ہے. بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ نبی کا ارشاد ہے جو اس جماعت کا ساتھ دو جو تعداد میں زیادہ ہو جنت میں داخل ہوں گے. زیادہ تعداد سے کیا مراد ہے؟ جب عیسائیوں کے ملک میں چلے جاؤ وہاں عیسائی زیادہ ہیں پھر ان کا ساتھ دو, یہودیوں کے ملک میں جا کر یہودیوں کا ساتھ دے دو, کمیونسٹوں کے ملک میں کمیونسٹوں کا ساتھ دے دو. یہ بات صحیح نہیں ہے. ساتھ دو ان کا جو ایمان والے ہیں. دیوبندی حضرات کے کہنے پر اہل حدیث بھی داڑھی کٹواتے ہیں, یہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ مسنون طریقہ کہاں کیا ہے؟ کیا یہ جواب ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا, مونچھیں کٹوانے اور پست کرنے کا حکم دیا. جو داڑھی کٹواتا ہے وہ سنت سے ہٹ کر کام کرتا ہے. داڑھی تھوڑی بھی کٹوائی جائے وہ بھی منع ہے, جیسے جماعت اسلامی والے تھوڑی تھوڑی رکھ لیتے ہیں یہ بھی منع ہے. داڑھی صحیح ثواب اس کو ملے گا جو پوری رکھتا ہے جو نبی کی سنت ہے. ہمارے گھر کے پاس ایک حنفی مسجد ہے جس کے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نماز قرآن حدیث کے مطابق ہے, حنفی نماز, اور اس نے یہ چیلنج کیا ہے کوئی یہ فتویٰ دے کہ حنفی نماز حدیث کے خلاف ہے تو اس کے خلاف کاغذ کی پشت پر فتویٰ دے دیں. ہم سے آ کر لکھوا لیں, ہم اس کی پشت پر فتویٰ دے دیں گے, علیحدہ بھی فتویٰ دے دیں گے کہ حنفی نماز سنت کے مطابق نہیں. پچھلے جمعے کا فتویٰ جو حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں تھا, اس میں خطیب صاحب نے کہا کہ خدا کی خدائی ایک طرف اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ ایک طرف, اور تمام خطبہ اہل تشیع کی طرز پر لانے اور افسوس کروانے کی ایک کوشش تھی اس کے بارے میں. برائے مہربانی اپنی رائے دیں. جب اس نے خطبہ دیا تھا اس نے اپنی رائے دے دی تھی, میں اس پر اپنی رائے کیا دوں؟ امریکہ اور اس کے حواری صدام حسین کے بہانے اربوں کا خون چوس رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو, ہم مسلمانوں پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کو جمع کریں, جب ہم میں اتنی طاقت اکٹھی ہو جائے پھر ہم یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیں, جس کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کیا عورت ایام میں ایسا لاکٹ پہن سکتی ہے جس پر اللہ اور آیت الکرسی لکھی ہو؟ کیا وہی لاکٹ پہن کر باتھ روم میں بھی جا سکتی ہے؟ ایسے لاکٹ کو ان صورتوں میں اتار دیا جائے. اسلام میں داڑھی کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں یا خط کرواتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ پھر یہ عمل کروانے کے باوجود اپنے آپ کو محمدی بھی کہلاتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں. میں نے بتلا دیا کہ یہ سنت سے ہٹ کر کام ہے, داڑھی کو پورا رکھنا ہی سنت ہے. کیا کرکٹ میچ دیکھنا درست ہے جبکہ اس میں گانا بجانا ہوتا ہے اور نامحرم بھی آتے ہیں؟
عورت کے لیے کہ وہ کسی نامحرم کی طرف دیکھے منع ہے، اس میں اگر ریکارڈنگ ہے، گانا بجانا ہے تب بھی منع ہے. مرد کسی عورت کی تصویر کو نہ دیکھے اگر یہ خرافات اس میں موجود ہیں جو وقفے وقفے سے ہوتی ہیں، تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. جو شخص اپنا کپڑا شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کیا اس کے لیے میزان قائم ہوگا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سختی ہوگی، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اس کی طرف سختی کرے گا، لیکن اس کے لیے میزان قائم کی جائے گی، یہ کفر نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد اپنی جگہ پر نہیں، خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے وہ بھی صحیح ہے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے. کیا دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بعض اہل حدیث عالم کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، جن میں سے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ڈاکو لوگوں کے پیچھے نماز لوگ پڑھ لیا کرتے تھے. پھر صحیح ہے، پھر بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھ لیں، شیعوں کے پیچھے بھی پڑھ لیں، مرزائیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیں، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. ایک کو منع کرنا کہ اس کے پیچھے نہ پڑھو اور دوسرے کے پیچھے، اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا جرابوں پر مسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے. مرتد کی کیا سزا ہے؟ مرتد کی سزا قتل ہے. ایک آدمی نے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کا کہا ہے. قربانی اور زکات جو فرضی صدقات ہیں، مگر صدقے اور خیرات میں کیا